ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں جو بات ہماری چل رہی تھی اور پچھلے ہفتے کا جو درس ہے اس کا پہلے میں آپ کو جسے ریویژن کرنا کہہ لیجئے یا اس کو آپ کے سامنے اس کا اعادہ کر لیں، پہلے اس کو دہرا لیں کہ کیا ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، پھر آج کا درس اسی کے ساتھ جوڑیں گے. ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیثیں بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے ہماری اپنی سمجھ کے لحاظ سے کہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، یعنی ایک حدیث کے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے دوسری حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے دونوں کا معنی ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے، ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے. ہم کو ایسی بات سمجھ میں آتی ہے. ایسی کبھی دو حدیث اگر ملتی ہے تو محدثین اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا میتھڈ کیا ہے، کسی کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو پہلے ہم نے کہا کہ پہلے نمبر پر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق دی جائے، یعنی دونوں حدیثوں کا ایسا معنی، ایسا مفہوم اور دونوں کی ایسی شرح کی جائے کہ دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ باقی نہ رہے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو سکے. تو ایسی تمام احادیث پر عمل کرنا یہ بہتر مانا جاتا ہے اس سے کہ کسی ایک پر عمل کیجئے اور دوسرے کو چھوڑ دیجئے. ایک پر عمل کرنا اور ایک کو چھوڑ دینا، اس کے مقابلے میں دونوں حدیثوں پر عمل کرنا یہ بہتر ہے. اسی کو محدثین کے یہاں عربی میں کہا جاتا ہے اعمال الدلیلین اولا من اہمالہما او اہمال احدہما، کہ دونوں دلیل، دونوں حدیثوں پر عمل کرنا یہ بہتر ہے کسی دونوں کو چھوڑنے کے مقابلے میں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے. یہ پہلا ان کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی. دوسرے نمبر پر چیز آتی ہے کہ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے حدیث کون پہلے کی ہے اور کون بعد کی ہے. جو پہلے کی حدیث ہے اسے منسوخ کہا جاتا ہے، جو بعد کی حدیث ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے، اور یہیں سے حدیثوں میں ناسخ اور منسوخ کی بات آتی ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ناسخ اور منسوخ کا تعلق صرف حدیث سے نہیں ہے بلکہ یہ اصول تفسیر سے بھی ہے، اصول حدیث سے بھی ہے اور اصول فقہ سے بھی ہے. تین علم، یعنی اصول تفسیر، تفسیر کے جو اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی، اصول حدیث، حدیث کے جو اصول ہیں وہ بھی، اور جو فقہ کے اصول ہیں، تینوں میں یہ بحث پیش کی جاتی ہے. یہ بحث کیا ہے؟ تینوں میں یہ بحث پیش کی جاتی ہے جس کو ہم اصول نسخ کہتے ہیں، ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. تو ناسخ اور منسوخ کی یہ بحث تینوں میں ہوتی ہے. قرآن میں بھی بعض آیتیں منسوخ ہیں، بعض آیتیں ناسخ ہیں. حدیثوں میں بھی ہے کہ بعض حدیثیں منسوخ ہیں اور بعض حدیثیں ناسخ ہیں اس کی، یعنی بعض حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کی تھی اور بعد میں آپ نے اس حکم کو کینسل کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم فرمایا، اس کو کہتے ہیں کہ پہلے والی حدیث منسوخ ہو گئی اور بعد والی حدیث ناسخ ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ ناسخ منسوخ کا تعلق اس سے بھی ہے. تو چونکہ قرآن سے بھی ہے, حدیث سے بھی ہے, اور اصول فقہ کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے, دونوں قرآن اور حدیث سے دلیل کیسے لی جائے, پوری طریقے کو کہا جاتا ہے اصول فقہ. اس لحاظ سے اصول فقہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں, ناسخ کون سی آیتیں ہیں, منسوخ کون سی آیتیں ہیں, ناسخ کون سی حدیث ہے, منسوخ کون سی حدیث ہے. اور یہ بحث بھی آتی ہے کہ جب تک ناسخ اور منسوخ نہ معلوم ہو. آواز سن رہے ہیں, تھوڑی آواز. جب تک ناسخ اور منسوخ نہ معلوم ہو تب تک یہ نہیں کہنا چاہیے. چھوڑی 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 جانا جی, اب چھوڑ دیجیے, اب شاید نہیں آئے گی. اور نہیں چھوڑ دیجیے, چھوڑ دیجیے, اب آرام سے انشاءاللہ اب نہیں آئے گی لگ رہا ہے. اللہ اعلم. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ناسخ منسوخ, تو حدیثیں ناسخ کون سی ہیں, حدیثیں منسوخ کون سی ہیں, یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن وہ حدیث منسوخ ہے تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. جس کو یہ نہیں معلوم رہے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے تو صرف اس وجہ سے کہ حدیث صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, آدمی کہے گا حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. اسی لیے ناسخ اور منسوخ کا جاننا بڑا ضروری قرار دیا جاتا ہے. یہاں تک کہا بعض لوگوں نے کہ اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے تو وہ کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں دے سکتا, ورنہ ہو سکتا ہے کسی حرام چیز کو حلال کر دے اور کسی حلال چیز کو حرام کر دے. کیونکہ بعض چیزیں, بعض احکام پہلے تھے, جیسے جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں, یہ گدھے ڈونکی جو گلیوں میں ہمارے درمیان جو ہے پھرتے رہتے ہیں جس کو ڈومسٹک کہا جاتا ہے, تو یہ گھریلو گدھے شروع میں اس کا کھانا حلال تھا, جائز تھا. لیکن خیبر کے موقع پر جب خیبر کی جنگ ہوئی ہجرت کے ساتویں سال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا. اس کے پہلے صحابہ کرام کھاتے تھے. تو اگر کوئی آدمی وہ حدیث لے کر کے آ جائے جس میں یہ بیان ہے کہ پہلے تو گدھے کا گوشت کھاتے تھے اس لیے گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے, کوئی یہ پیش کرے تو یہ غلط ہے. کیونکہ شروع میں یہ گوشت کھانا جائز تھا اور ساتویں ہجری میں یعنی خیبر کی جنگ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. یہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے. جب تک یہ علم نہ ہو تب تک کوئی بھی شخص کسی مسئلے میں حکم نہیں بیان کر سکتا, فتویٰ نہیں دے سکتا. اچھی طرح سے اس کا علم ہونا چاہیے کہ حدیث کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے. اس کے بارے میں میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کو دی تھی اور وہ مثالیں بھی آپ کو سامنے ہوں گی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے تم کو اس بات سے منع کیا تھا, میں نے تم کو اس بات سے منع کیا تھا کہ تم لوگ, میں نے تم کو اس بات سے منع کیا تھا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو, قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے منع فرمایا تھا تم کو, اور میں اب تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو, قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے, شروع میں میں نے منع کیا تھا تم کو. یہ مثال بھی میں نے دی تھی آپ کو. اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کیسے معلوم کریں گے کہ حدیث منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے. نسخ کا پتہ کیسے چلے گا, کیسے کسی کو یہ معلوم ہوگا, کیسے محدثین معلوم کرتے تھے, اس کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی. پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہہ دیں کہ پہلے میں نے تم سے یہ کہا تھا اور اب میں تم سے یہ کہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں واضح کر دیں, بیان کر دیں کہ پہلے حکم یہ تھا اور اب حکم یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تو بیان نہیں کیا لیکن آپ کے صحابہ میں سے کوئی اسے بیان کر دے, کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ جو ہے یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے. کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب کسی صحابی کی بھی وضاحت آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے فرمائی تھی، یہ بات بعد میں فرمائی ہے، تو اس سے بھی حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. تیسری بات یہ آئی تھی آپ کے سامنے کہ تاریخ کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو، یعنی تاریخ سے یہ بات معلوم ہو کہ یہ بات پہلے کہی گئی تھی اور یہ بات بعد میں کہی گئی ہے. تاریخ کے ذریعے سے یہ بات آ جائے کہ یہ بات، یہ حدیث پہلے تھی اور یہ حدیث بعد میں ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اور تاریخ جیسے یہ بات کہی جائے کہ یہ کام، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہی تھی، اور یہ بات آپ نے جب آپ حج کرنے گئے تھے تب آپ نے یہ بات کہی تھی، تو حج کرنا آپ کا بعد میں تھا، مکہ اس سے پہلے فتح ہوا ہے، تو جو بعد کی حدیث ہے اسے ناسخ کہا جائے گا، جو پہلے کی حدیث ہے اسے منسوخ کہا جائے گا. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب دونوں حدیثوں میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو، جب دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. ورنہ پہلے نمبر پر یہی ہے کہ دونوں حدیثوں پر اگر عمل کرنا ممکن ہے تو دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے، ناسخ اور منسوخ کی بات نہیں کہیں گے. آخری بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی اجماع کے تعلق سے، اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اجماع خود کبھی ناسخ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اجماع ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا، وفات کے پہلے نہیں ہو سکتا، آپ کے زمانے میں نہیں ہو سکتا. اور جب اجماع یہ آپ کی وفات کے بعد ہوگا اور ناسخ اور منسوخ کا پورا معاملہ آپ کی وفات تک ہے، جیسے ہی آپ کی وفات ہو گئی ناسخ منسوخ کا سلسلہ بند ہو گیا. حجت الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی ناسخ منسوخ کی بات نہیں رہی، وہیں سے نسخ کا باب ختم ہو جاتا ہے، نسخ کا دروازہ وہاں سے بند ہو جاتا ہے، بعد میں کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے پوری امت بھی اگر اکٹھا بیٹھ کر کے یہ طے کرے کہ نہیں اس حکم کو منسوخ کر دیا جائے جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آج کے زمانے میں یہ حکم نہیں چل سکتا، تو پوری امت کو بھی یہ حق نہیں ہے. کسی بھی ثابت شدہ حکم کو پوری امت بھی بیٹھ کر کے چاہے تو اسے منسوخ، اجماع کبھی ناسخ نہیں بن سکتا. ہاں اجماع البتہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے، نسخ پر دلالت کرتا ہے. اجماع اس پر دلالت کر سکتا ہے کہ یہ بات جو آپ نے کہی تھی، یہ حکم جو آپ نے دیا تھا، یہ منسوخ ہو چکا ہے. اجماع اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ناسخ ہونے پر، کسی کے منسوخ ہونے پر، لیکن کبھی اجماع خود کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کوئی بھی حکم سارے انسان بھی مل کر کے بدلنا چاہیں گے تو اسے بدل نہیں سکتے کسی بھی زمانے کے اندر. اب ایک آخری بات اس بحث کی، اب یہاں سے ذرا غور کیجیے گا، چونکہ یہ بحث سے زیادہ اہم تھی اس لیے میں نے پھر سے دوبارہ آپ کے سامنے اس کو پورا جو ہے بیان کیا اور اب جڑ رہا ہوں اس سے. صحابی کوئی روایت کرتا ہے، کوئی حدیث روایت کرتا ہے صحابی، مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کی شکل کو اپنے ذہن میں لائیے، پوری جو ہے کیا شکل بنتی ہے مسئلے کی. ایک صحابی جن کا اسلام بعد میں ہے، فرض کر کے ہم چلتے ہیں کہ 7 ہجری میں ہجرت کے 7ویں سال ایک صحابی اسلام لائے اور انہوں نے ایک حدیث روایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مثال کے ساتھ ہم چلتے ہیں، یہ اسلام پہلے قبول کیے تھے لیکن ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی جنگ جب چل رہی تھی اسی موقع پر یہ آئے تھے، تو اس چیز پر سب کا اتفاق ہے کہ مدینے میں یہ آئے تھے ہجرت کے 7ویں سال، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 سال زندہ تھے، اور ان سے پہلے بہت سارے صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، تو میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، آپ فرض کر لیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور ایک دوسری حدیث روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے اگینسٹ میں معلوم ہوتی ہیں. ایک روایت کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بعد میں اسلام قبول کیے ہیں، اس لیے ان کی روایت، ان کی حدیث ناسخ ہوگی، اور عمر بن خطاب چونکہ پہلے سے مسلمان ہیں اس لیے ان کی روایت پہلے مان کر کے تاریخ کے لحاظ سے اسے منسوخ مانا جائے گا؟ ہاں، کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. صورت سمجھ میں آئی آپ کو پوری شکل؟ ایک صحابی کا اسلام بعد میں ہے اور ایک صحابی کا اسلام پہلے، لازمی طور پر اس صحابی نے وہ حدیث بعد میں سنی ہے جب اسلام قبول کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آیا ہے، تب وہ بات سنی ہے، اور ایک پہلے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں. تو کیا پہلے اسلام قبول کرنے والے کی حدیث کو ہم منسوخ کہیں گے اور جو بعد میں اسلام قبول کیا ہے اس کو ناسخ کہیں گے؟ تاریخ کی حیثیت سے کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ آپ سوچ کے بولیے. کیونکہ اس میں ایک جواب دینا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ تو جو پہلے اسلام قبول کیے ہیں ان کی حدیث لازمی طور پر پہلے ہوگی، اور جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں ان کی حدیث لازمی طور پر بعد میں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہے اس نے وہ حدیث بعد میں سنی ہے اس کے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مثال دی آپ کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہے، ہو سکتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کے بعد یعنی سن 7 ہجری میں خیبر کے سال آنے کے بعد انہوں نے یہ بات سنی ہو. اس لیے کسی صحابی کا پہلے اسلام قبول کرنا، کسی کا بعد میں اسلام قبول کرنا حدیث کی تاریخ کو نہیں بتاتا ہے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے اور ایک حدیث بعد کی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل واضح ہے پکچر اس کی، جو بھی تصویر ہے شکل اس کی ٹھیک ہے. اسی سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، حدیث کو روایت کیا، اور غزوہ احد میں ان کی وفات ہو گئی. مثال لگے چلیں گے، جیسے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا. دوسری حدیث روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہجرت کے 7ویں سال آئے ہیں، جو غزوہ احد کے 4 سال کے بعد ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پہلے کی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بعد کی ہے، اس لیے اگر کبھی مسئلہ آیا ناسخ منسوخ کہنے کا تو ہم کہیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ناسخ ہے اور حمزہ کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث پہلے کی ہے اور منسوخ ہے. بولیے، آیا سمجھ میں؟ یہ شکل آئی پوری سمجھ میں؟ شکل ہے نا پوری؟ پہلے والی شکل میں آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں سنا ہو، اگرچہ کہ پہلے اسلام قبول کیا، بات بالکل ٹھیک تھی، صحیح تھا. اب ایسی مثال ہے کہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وفات ہو چکی ہے پہلے. اب یہاں کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کی ہے اور یہ بعد کی ہے. اب محدثین اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی نہیں کہیں گے, اس میں بھی نہیں کہیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بعد کی ہے, ہم اس میں بھی نہیں کہیں گے. صرف ایک ہی شکل ہے کہنے کی, وہ شکل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث میں یہ وضاحت کریں کہ میں نے سنا ہے یا میں آپ کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا ہے. کیونکہ صحابہ کرام ایسا بھی کرتے تھے کہ اگر حدیث کسی اور صحابی سے سنے ہیں تب بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی میں نے سنا یہ تو نہیں کہتے کیونکہ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. ان کو معلوم ہے جس صحابی نے بتایا بالکل یقین ہے ان کی بات پر, اور اسی اعتماد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا یہ کیا ہے. اس لیے اس میں بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام بعد میں قبول کر کے بعد میں آئے ہیں, لیکن حدیث کسی ایسے صحابی سے سنی ہو جو شروع میں اسلام قبول کیا, جیسے مان لیجیے ابو ہریرہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہو, اس لیے ہم اس میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں اس لیے یہ حدیث بعد کی ہے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہلے کی ہے, ہم یہ بھی اس میں نہیں کہہ سکتے. ہاں ایک شکل ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں, وہ شکل یہ ہے کہ ایک شکل ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, اور باقاعدہ اس کی تاریخ بھی بیان کرتے ہیں, یا میں بھی اس میں تھا, میں بھی اس میں تھا, اس موقع پر تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. اب میں آپ اس کو ایک واقعی مثال پیش کرتا ہوں, یعنی جو واقعی معنی میں پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز آپ نے پڑھائی تو دو رکعت پر سلام پھیر دیا. مشہور حدیث ہے نہیں, بار بار سنے ہوں گے آپ. لیکن اس میں اصول حدیث کا ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے, اس کی سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھائی, روایت کون کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, راوی اس کے یہی ہے کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھا کر کے آپ چلے بھی گئے, جا کے باہر کھڑے بھی ہو گئے. صحابہ کرام کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ نے دو ہی رکعت نماز پڑھائی ہے. بڑی مشکل سے ایک صحابی جن کو ذل یدین کہا جاتا تھا وہ آگے بڑھ کر کے ہمت کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز چار رکعت کے بجائے صرف دو رکعت پڑھی. وہ یہ نہیں کہا کہ دو رکعت نماز پڑھائیے, بلکہ یہ کہا کہ نماز کم کر دی گئی, آپ بھول گئے ہیں. کیونکہ صحابہ کو یقین تو نہیں ہے, ناسخ منسوخ بھی بات ہی چل رہی ہے, وہ دور چل رہا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ چار رکعت والی نماز منسوخ کر کے دو رکعت کر دی گئی, ویسا ممکن ہے. اسی لیے پوچھنے کا انداز یہ رہا کہ نماز دو رکعت کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں, کیا بات ہو گئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز دو رکعت کی گئی ہے. تب یقین سے کہا کہ یقیناً تب آپ بھول گئے, آپ سے جو ہے بھول ہو گئی ہے, آپ نے صرف دو ہی رکعت پڑھایا ہے. پوری لمبی بات چیت ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے مصلی پر, اور دو رکعت جو بچی ہوئی تھی دو رکعت نماز پڑھا کر کے آپ نے سلام پھیرا, دو سجدے سہو کیا, پھر سلام پھیرا, سجدے سہو کیا, سلام پھیرا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دو رکعت جو پہلے ہو گئی تھی اس کو باقی رکھا گیا, آپ نے پھر سے چار رکعت نہیں پڑھائی بلکہ جو دو رکعت رہ گئی تھی وہی پڑھا کر کے پھر سے آپ نے سلام کرا. پہلے والی نماز کو آپ نے شمار کیا جبکہ بیچ میں بات چیت ہوئی ہے, اور اس کا مطلب کہ نماز کی حالت میں مان لیا گیا اور نماز کی حالت میں اگر بات چیت ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ہے مسئلہ. بات سمجھ میں آئی؟ بعض فقہا کہ یہاں یہ نماز اب باطل ہو جائے گی اور اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گا, یعنی جو دو رکعت پڑھی تھی پہلے وہ دو رکعت اب اس کا شمار نہیں ہوگا, بیچ میں بات چیت ہو گئی اس کی اب شمار نہیں ہوگا, اب نئے سرے سے اسے بولیے آ کر کے پوری نماز پڑھے گی. اس کو مثال سے سمجھنا ہے تو دوسری مثال لے لیجئے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھا, ہوا خارج ہو گئی, جائے گا وضو کرے گا اور آ کر کے دو پڑھے گا یا چار پڑھے گا؟ پوری پوری چار پڑھے گا آ کر کے. اب جو پہلے کی تھی وہ تو نماز ختم. نماز کے خلاف کوئی چیز اگر ہو گئی ہے تو پہلے کی نماز دوسرے کے حصے سے جوڑتی نہیں ہے, وہاں سے سلسلہ ختم. اب نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی, پوری چار رکعت پڑھنی پڑے گی آنے کے بعد. وہ دو رکعت تھی اس کو ابھی بیلنس میں رکھیں گے, پھر جو ہے دو رکعت پوری کریں گے, ویسا کچھ نہیں ہے یہاں پر سلسلہ. یہاں پر یہی ہے کہ پوری چکر چار رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہی سوچ یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ دو دو رکعت پہلے تھی, بیچ میں کلام ہو گیا, کافی دور تک چلتے گئے اور قبلے کی طرف سے بھی ہٹ گئے تھے, سب کچھ ہو گیا, اب وہ دو رکعت شمار نہیں کی جائے گی اور نئے سرے سے چار رکعت پڑھی جائے گی. بعض فقہا کی یہ رائے, بعض فقہا کی یہ رائے, لیکن یہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے دو رکعت پڑھائی تھی, پھر آ کر کے آپ نے دو ہی رکعت پڑھائی, یعنی اس دو رکعت کو بھی آپ نے شمار کیا, صحابہ کرام کی بھی اپنی بھی, اور آپ نے بھی کلام کیا تھا, ذوالیدین نے بھی کلام کیا تھا اور دیگر صحابہ جن سے آپ نے پوچھا کہ کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, سب نے کلام کیا. کلام کر لینے سے نماز کا جو پہلے کا حصہ تھا وہ باطل نہیں ہوا ہے, آپ نے اسی پر اس کو رکھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز اب باطل ہو گئی, اس کو پوری چار رکعت پڑھنی پڑے گی, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے کی ہے. یہی اب وہ سمجھنے کی بات ہے, آپ کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں, یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے, یہ حدیث پہلے کی ہے. جب نماز میں کلام کرنا جائز تھا, یہ بھی ناسخ منسوخ کے تعلق سے بات یہ بھی ذہن میں رکھی, شروع میں نماز میں کلام کر سکتے تھے, آتے تھے نماز پڑھنے صحابہ کرام تو ایک دوسرے سے خیریت بھی پوچھ لیتے تھے, باتیں بھی کر لیتے تھے. بعد میں یہ کلام کرنا حرام قرار دیا گیا ہے, تو کہتے ہیں یہ حدیث پہلے کی, جب کلام کرنا جائز تھا اس لیے کلام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا, اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دو رکعت کو سامنے رکھ کر کے جو پہلے پڑھی ہوئی تھی اسی پر جو ہے بنا کرتے ہوئے دو رکعت اور پڑھی اور چار رکعت نماز اس طریقے سے پوری ہوئی ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی نماز میں کلام کرنا حرام نہیں تھا, نماز میں کلام کرنا جائز تھا, تب کی یہ بات ہے, یہ بات کہتے ہیں, یہ منسوخ ہے اور اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی اب اگر کسی کو عمل کرنا ہے تو دو رکعت اگر نماز پڑھی ہے, بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں دو ہی رکعت ہوئی تھی اور بیچ میں کلام بھی کر لیا ہے, تو اب اسی کے اوپر دو رکعت اور نہیں پڑے گا بلکہ پوری چار رکعت پڑے گا. مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اس حدیث کی روایت کون کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جبکہ کلام کی حرمت ان کے اسلام لانے سے بہت پہلے ہو چکی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث تو بعد کی ہے, پہلے کی نہیں. تو یہ کہنا غلط ہو گیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. منسوخ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور بعض روایتوں میں ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس میں موجود تھے. ہو سکتا ہے کسی اور صحابی سنے, وہ سوال بھی آتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں صلی بنا, کہتے ہیں صلی بنا, اس کا معنی اردو میں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی. ان کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ نماز میں شریک تھے. تو لازمی طور پر یہ واقعہ 7 ہجری یا اس کے بعد کا ہے, پہلے کا نہیں ہے. اور کلام کی حرمت, کلام کا حرام ہونا نماز میں, اس سے بہت پہلے یہ حکم آ چکا تھا. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اب یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو, کسی صحابی کا اسلام کے لحاظ سے بعد میں ہونا اور کسی کا پہلے ہونا, اس کا بھی تعلق ہوتا ہے اس مسئلے سے. لیکن کب یہ بات واضح ہوتی ہے؟ جب حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہو جو یہ بتاتا ہو کہ اس صحابی نے یہ حدیث خود سنی ہے یا خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, یا جو کام کیا آپ نے اس وقت یہ بھی وہاں موجود تھا صحابی. جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی تب تک یہ مسئلہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث بات کی ہے. اور جب یہ ہے واضح تو کہا جائے گا کہ یہ حدیث بات کی ہے. جیسے یہ مثال میں نے پیش کی آپ کو, یقینی طور پر یہ حدیث بات کی ہے, اسی لیے اس کو منسوخ نہیں مانا جاتا ہے. یہی کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا ہے اور بیچ میں بات بھی کر لیا ہے, لیکن یہ سوچ کر کے سلام پھیرا تھا کہ 4 رکعت ہو گئی ہے, غلطی سے ایسا ہوا تھا, تو یہ کلام جو نماز پوری ہو جانے کے تصور کے بعد ہے, یہ نماز کو باطل نہیں کرتا, کیونکہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اس نے کلام کیا, وہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. اور اسی پہلے والی نماز پر ہی اپنی نماز کو پوری کرے گا. بیچ کی یہ کیفیت, چلنا پھرنا, ایسے ہی کلام کر لینا, قبلے سے ہٹ جانا, یہ ساری چیزیں پہلے والی نماز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. کسی بھی نسخ سے متعلق بحث تھی تو میں نے آپ کے سامنے اسے بھی پیش کر دیا. یہ نسخ کے بارے میں, حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کے بارے میں بات کہی جاتی ہے. جب یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو گئی کہ اگر 2 حدیثوں میں بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے کے اگینسٹ میں ہے, تو محدثین کا طریقہ جو ہے, ان کا جو میتھڈ ہے, وہ یہ کہ پہلے دونوں حدیثوں کو جمع کر کے دونوں پر عمل کرنا ممکن اگر ہے تو دونوں پر عمل کرتے ہیں, کسی حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہی ان کا اصل طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ, صحیح منہج ہے. اور اسی منہج میں فرق ہوتا ہے دوسرے تمام مبتدیا اور اہل سنت کے درمیان, کہ اہل سنت ساری احادیث پر عمل کرتے ہیں, کسی حدیث کو چھوڑ کر کے کسی پر عمل کرنا یہ ان کے یہاں طریقہ نہیں ہوتا. اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں پر عمل کیا جا سکے, تب اس کے بعد اس سے نیچے اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ کی بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے. جب یہ بھی ممکن نہ ہو, پتہ لگانا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے, تب اس کے بعد والا جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ایک حدیث کو دوسرے پر ترجیح دیتے. ترجیح کے, ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے, زیادہ صحیح ہے, اس میں زیادہ احتیاط کا پہلو ہے, پھر اس کو اس پر عمل کرتے ہیں, اور دوسرے کو جو اس کے مقابلے میں کم درجے کی صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسے ترجیح کہا جاتا ہے. ترجیح میں ہمیشہ یاد رکھیے, ایک پر عمل ہوگا اور ایک کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسے ہی ناسخ منسوخ میں بھی ہے, ناسخ پر عمل ہوگا, منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا. اور جو پہلا ہے, پہلا اسٹیپ, اس میں دونوں پر عمل کرنا ہوگا, دونوں پر, بعض حالات کے لحاظ سے اس پر عمل اور بعض حالات کے لحاظ سے اس پر عمل, دونوں پر عمل ہوتا ہے. تو تیسرا اسٹیپ یہی ہے کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دی جائے. ترجیح دینے کے طریقے کتنے ہیں وہ بڑی تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ 100 سے بھی زائد ہے. کتنے؟ 100. ایک کو دوسرا یہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے. جو طریقے اور وجہ اور اسباب بیان کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 100 سے بھی زیادہ ہے. اس لیے ہم یہاں بحث میں آپ کے سامنے وہ سب نہیں بیان کریں گے, لیکن باتوں کے درمیان کبھی آپ سنتے رہتے ہیں بعض چیزیں, تو وہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں. کبھی کبھی آپ سنیں گے, کبھی خاص طریقے سے فقہ وغیرہ کلاس میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ مثبت ہے اور یہ نافی ہے. لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مثبت ہے اور یہ نافی ہے. مثبت کا معنی ثابت کرنے والا, اور نفی کا معنی اس کو, ہاں اس کی نفی, نیگیٹو کے طور پر جو ہے, یا اس کا انکار کر رہا ہے, اس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. تو جو آدمی ثابت مان رہا ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی اس کی بات, اس کے مقابلے میں جو صرف نفی کر رہا ہے. کیونکہ نفی کرنے والے کا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی رہا ہو, لیکن کسی موقع پر آپ نے کیا ہو, اس موقع پر اس آدمی نے دیکھا ہے اس لیے وہ بیان کر رہا ہے, اور انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو بیان نہیں کر رہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے. تو یہ مثبت اور نافی آپ کو سمجھ میں آئے گا, یہ عربی لفظ دونوں مثبت اور نافی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرتے تھے, ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی جانتی ہے, انہوں نے ایسے ہی دیکھا آپ کو پیشاب کرتے ہوئے. تو انہوں نے یہ کہا اپنی حدیث میں کہ اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تو اس کی بات نہ مانو. تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی یہ کیا کرتی ہے؟ نفی کرتی, اس کو تو نفی کرتی کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا. اس کے مقابلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ ساتھ میں تھے اور جو ہے ایک قوم کا جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں سے آپ کا گزر ہوا, تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, یعنی بالکل صحیح حدیث ہے یہ کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پیشاب کیا. اب یہاں پر کیا آتی ہے بات؟ یہ مثبت ہے. کون؟ حذیفہ بن یمان, اسی کو مثبت کہتے ہیں. یعنی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے. اس کے مقابلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ نافی ہے, یعنی نفی کر رہی ہے, انکار کر رہی ہے. اس کے مقابلے کی یہ روایت ہے. تو جو نفی کر رہی ہیں ان کی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو ثابت کر رہے ہیں کسی بات کو ان کی روایت کو ان پر ترجیح دیا جائے گا. تو یہاں ہم کہیں گے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا نہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کیا ہے, انہوں نے دیکھا ثابت کیا ہے اس کو, تو ان کی روایت قابل قبول ہے, اسے قبول کر لیں گے, اس کو ترجیح دیں گے. یہ ترجیح کی شکلیں ہیں, اس میں سے میں نے آپ کو یہ مثال. تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ مثبت کو کس پر مقدم کریں گے؟ نافی پر مقدم کریں گے. لیکن یہ سب چیزیں کب ہیں؟ جب دونوں میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو تبھی یہ ترجیح کی بات ہے, ترجیح کا مسئلہ نہیں آتا محدثین کے یہاں. اب یہاں ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے تطبیق دینا؟ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے, دونوں نہیں ہو سکتی. عربی میں اسے نقیض کہا جاتا ہے, اسی لیے نقیض میں کبھی بھی دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے, دونوں نہیں ہو سکتا کبھی. یہ فین آپ کے سامنے ہے, فین یا تو چل رہا ہوگا یا حرکت کر رہا ہوگا, دونوں ایک مرتبہ نہیں ہو سکتا. یعنی چل رہا ہوگا یا ساکن ہوگا, میں نے جو کیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے اصل میں, چلو مان گیا. یا تو یہ فین کھڑا ہے بالکل ایسے ہی, یا حرکت کرے گا. اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ نہیں وہ فین اس وقت حرکت کر رہا تھا, دوسرا کہہ رہا نہیں اس وقت وہ بالکل ساکن تھا, کھڑا تھا, حرکت نہیں کر رہا تھا, تو دونوں میں سے کسی ایک کی بات صحیح ہو سکتی. اس میں کبھی بھی دونوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا, دونوں میں سے کسی ایک کو ہی صحیح مانا جا سکتا. یہ بات تو ایسی صورت میں اس بات کس کی آتی ہے, ترجیح دینے کی آتی ہے. تو ترجیح میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مثبت کون ہے اور نافی کون ہے. تو نفی کرنے والا اپنے علم کے لحاظ سے نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے, اور جس نے دیکھا ہے وہ کبھی ایک آدھ مرتبہ ہوا اس نے دیکھا ہے تو اس کی بات وہاں پر مان لی جاتی ہے, اس کی بات تسلیم کر لی جاتی ہے. ترجیح کی بات یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ویسے یہ مرحلہ عام طریقے سے حدیثوں میں آتا نہیں ہے, حدیثوں میں تطبیق دینے کا معاملہ, اسی پر معاملہ حل ہو جاتا ہے, نیچے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ترجیح کی بات جو محدثین کی یہاں خاص طریقے سے آتی ہے, کبھی حدیث کے لحاظ سے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے اور ایک حدیث صرف صحیح بخاری میں ہے, تو اس حدیث کا درجہ اونچا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. ایک حدیث صحیح بخاری میں, ایک حدیث صحیح مسلم میں, اس حدیث کا درجہ اونچا ہے جو صحیح بخاری میں. ایک حدیث صحیح تو ہے لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے, تو جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اس کا درجہ اونچا ہے اس حدیث کے مقابلے میں, جو اگرچہ کی صحیح ہے لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے. ترجیح دینے کی بات آئے گی تو اس حدیث کو ترجیح دیں گے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. تو ترجیح دینے کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ 100 سے زائد شکلیں ہیں, اتنی ساری شکلیں ہونے کے باوجود بھی اگر ایسا کہیں لگے کہ دو حدیثوں میں ہم ایک دوسرے پر ترجیح بھی نہیں دے سکتے, یعنی ایک راجح اور ایک مرجوح نہیں کہہ سکتے, تو آخری نمبر پہ جو آخری اسٹیپ ہے جس کی نوبت نہیں آتی ہے وہ ہے محدثین کیا کہتے ہیں, التوقف, ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے سے رک جائیں گے, دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے. ترتیب کیا بنی, جو پہلا تھا جس کو ہم نے کہا تطبیق دیا جائے اس میں دونوں پر عمل کیا جاتا ہے, دوسرے نمبر پہ ناسخ اور منسوخ, اس میں ناسخ پر عمل کیا جاتا ہے منسوخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تیسرے نمبر پر تھا راجح اور مرجوح, اس میں راجح پر عمل کیا جاتا ہے اور مرجوح کو چھوڑ دیا جاتا ہے, چوتھے نمبر پر توقف ہے یعنی دونوں حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. توقف کا مطلب دونوں حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے. جب تک ہم کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ راجح اور یہ مرجوح, تب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گے. ہاں دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے. یہ بات آئی سمجھ میں, یہاں تک بات, دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے. تھوڑی دیر ابھی میں پورا کر لوں پھر انشاءاللہ. اصل اسی سے متعلق ایک بات ابھی رہ گئی ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کو پہلے جملے کو پورا کر دوں پھر اس کی طرف آؤں. امام احمد بن حنبل کی اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑنے کے بجائے دونوں پر عمل کریں گے, دونوں کو چھوڑنے کے بجائے بلکہ دونوں کو عمل میں لائیں گے. اب دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہیں, تو کہتے ہیں کہ کچھ دن اس پر عمل کریں گے کچھ دن اس پر عمل کریں گے, 6 مہینہ اس پر عمل کریں گے سال بھر میں تو 6 مہینہ اس پر عمل کریں گے, یعنی دونوں پر عمل چھوڑنے کے بجائے دونوں پر باری باری عمل کریں گے, یہ ان کے یہاں ہے. لیکن عام طریقے سے محدثین کیا کہتے ہیں کہ اس میں توقف کریں گے. ویسے کوئی ایسی مثال نہیں ہے, کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض ہو اور تطبیق کی شکل نہ ہو, یعنی مرحلہ یہ ترجیح تک بھی نہیں آتا ہے, توقف تک آنا تو چھوڑیے دور کی بات ہے. بات سمجھے گا آپ. اس لیے ایسی کوئی مثال پیش بھی نہیں کی جا سکتی آپ کو کہ دونوں پر عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ ترتیب اگرچہ کی یہ بیان کی گئی ہے اصول کے لحاظ سے کہ یہ ترتیب رہے گی, لیکن عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو امام ابن خزیمہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں, جو مشہور محدث ہیں, کہ لاؤ میرے پاس دو ایسی حدیثیں جن میں بظاہر ٹکراؤ ہے, ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے, تاکہ میں ان کے درمیان تطبیق دے سکوں. کوئی ایسی دو حدیث ایسی ہے ہی نہیں جس میں ٹکراؤ ہو اور تطبیق کی شکل ممکن نہ ہو. پہلا جو اسٹیپ ہے وہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو یہ توقف تک مسئلہ نہیں آتا, اس لیے آپ اس کے بارے میں مثال کے بارے میں نہ سوچئے, وہاں تک مسئلہ نہیں آتا. اگر آپ کو ایسے ہی کچھ فرضی مثال چاہیے تو میں پیش کر کے سمجھا سکتا ہوں, اگر آپ سمجھنے کی حد تک چاہتے ہیں تو. وہ صحیح اور ضعیف میں آتی ہے, اور دو حدیثوں میں جو ٹکراؤ کی یہ پوری بحث میں نے پیش کی, یہ دو صحیح حدیثوں کے درمیان. اور شاذ اور محفوظ ایک ہی حدیث, دو راوی کی روایت میں فرق ہو جاتا ہے, حدیث ایک ہی ہوتی ہے. اور یہ دو حدیث ہیں, جسے بھی مثال میں نے دی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بیان کر رہی ہے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوست کی بات بیان کر رہی ہے. ان کی ایک الگ حدیث ہے, ان کی ایک الگ حدیث ہے. تو یہ جو پوری بحث تھی, یہ دو حدیث ہیں جو دونوں صحیح ہیں. اگر دونوں میں سے ایک ضعیف ایک صحیح ہے تو ٹکراؤ نہیں مانا جاتا ہے, تو صحیح حدیث کو لیں گے ضعیف کو چھوڑ دیں گے. دونوں حدیثیں مقبول ہیں, دونوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے, اور ان میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے, تب کیا کریں گے؟ تو یہ مسئلہ پہلے دونوں میں جہاں تک ہو سکے کیا دینا چاہیے؟ تطبیق دینا چاہیے ترجیح دینے کے مقابلے میں. یہ پہلا اسٹیپ ہے محدثین کا, اسی پر چلتے ہیں. اصل میں آپ شروع میں درس میں نہیں تھے, ورنہ یہ مسئلہ نہیں آتا تھا آپ کو. پہلے درس میں میں نے یہ واضح کیا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں, حدیث کسے کہتے ہیں, محدثین کی حدیث کسے کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. جس کی بھی نسبت کر دی جائے وہ حدیث کہلاتی ہے. اس لیے جب یہ کہا جائے کہ اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا, تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا, بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی, یعنی آپ کا قول یہ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی آپ کا دو قول ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں میں اتنا زیادہ تعارض ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ میں کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے بالکل, یا دونوں میں سے ایک پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں. تو اس لحاظ سے وہ بھی میں نے کہا کہ یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن جب ہم عمل میں آتے ہیں پریکٹیکل آتے ہیں اس میں, تو ایسی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کہ دونوں حدیثوں کو چھوڑا جائے. یہ بھی میں نے آپ کو واضح کیا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے, دونوں حدیثوں کو چھوڑنے کے تعلق سے کبھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. کیونکہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ سو سے زیادہ وجہ ہیں ترجیح دینے کے لیے ایک حدیث کو دوسرے پر, کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی جائے گی ترجیح دینے کی. تو وہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے, پہلے ہی بات ختم ہو جاتی ہے. کس میں؟ نہیں, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ تو, یہ اصل کسی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے, کس کا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جو حدیثیں روایت کی جاتی ہیں ان احادیث کا مسئلہ ہو, کسی بھی کتاب میں ہو, کتاب سے اس سے کوئی یہ نہیں ہے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بھی جانتے ہیں, اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس کا معنی اسی لحاظ سے پیش بھی کرتے ہیں کہ یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے, اسی لحاظ سے وہ خود اس کو پیش کرتے ہیں. کبھی دونوں حدیثوں کو خود پیش کر دیتے ہیں اور خود اس کے لحاظ سے کہ یہ اس سلسلے میں بہتر ہے عمل کرنے کے لحاظ سے. ایسی بعض جگہوں پہ صحیح بخاری میں بعض جگہوں میں اس چیز کو واضح بھی کر دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میں آپ کو ایک مثال پیش کروں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گھٹنا ہے, یہ گھٹنا اور یہ رات, یہ اورا میں داخل ہے یا نہیں مردوں کے لیے, اس کو فقیر کہتے ہیں, اس کو رقبتن کہتے ہیں. یہ آورا ہے یعنی شرمگاہ جس کا چھپانا ضروری ہے, کسی کے سامنے آپ کھول نہیں سکتے. یہ مردوں کے لیے ضروری ہے, عورتوں کے لیے تو بالکل متفق علیہ کہ ضروری ہے, لیکن مردوں کے لیے کیا یہ آورا میں داخل ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں اپنے صحیح بخاری میں, حالانکہ ایک حدیث اس میں ان کی شرط کے مطابق بھی نہیں ہے لیکن وہ صحیح ہے چونکہ, اس لیے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے سند کے ساتھ نہیں بس ایسے ہی صرف الفاظ, کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ الفخذ عورہ, یہ حصہ بھی عورہ ہے یعنی شرمگاہ میں داخل ہے تو اس کو چھپانا چاہیے. اور وہ احادیث بھی انہوں نے پیش کی ہیں جن احادیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے درمیان ہاں اپنا یہ حصہ گھٹنا بھی اور اپنی ایران کا حصہ کھول کر کے رکھا دیا, بیٹھے تھے کھلا ہوا تھا. جس میں بعض میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا حصہ حصر الازار, کہ آپ نے اپنا ازار وہاں سے ہٹایا, وہ حدیثیں بھی ہیں, اس کو بھی پیش کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ یہ آورا ہے اس میں احتیاط کا پہلو زیادہ ہے, یعنی آپ اس پر کپڑا ڈال کر کے رکھیں کسی کے سامنے نہ کھولیں, یہ پہلو احتیاط کا پہلو اس روایت میں زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے کون سی حدیث زیادہ صحیح ہے, تو جس میں یہ بیان ہے کہ آپ نے اپنے ران کا یہ حصہ بعض صحابہ کے درمیان کھولا ہے, وہ روایت سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے. یہ کس کی رائے ہے؟ انہوں نے پیش بھی کیا اس رائے کو ساتھ, جبکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے. یہی سب چیزیں آتی ہیں سمجھنے کے, اور یہی سب سے اہم, یہی پر کسی شخص کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے آرام سے. کسی کی بات اس کی کتاب سے آپ نقل کریں ہر ایک کے لیے آسان, لیکن ان روایتوں میں جن میں بظاہر ایسا لگتا ہے وہاں پر ان روایتوں کے تعلق سے ایسی بات کہنا جس سے کسی طرح کا کوئی اشکال باقی نہ رہے, کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے, کوئی پریشانی باقی نہ رہے اور ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن ہو جائے, وہیں پر محققین کی تحقیق سامنے آتی ہے اور علماء کے درجات کی تعین ہوتی ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں اور یہ چھوٹے عالم ہیں. اصل وہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آورا کو, جو مرد کا آورا یعنی شرمگاہ ہے, اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک یہ ہے, اس کو کہیں گے عورت المغلظہ, یعنی ایسی شرمگاہ جو کسی کے سامنے کسی وقت بھی مجبوری کے علاوہ, ڈاکٹر وغیرہ کو چھوڑ دیجئے, مجبوری کے علاوہ جو کھولا نہیں جا سکتا, وہ یہ حصہ ہے ران سے لے کر کے شرمگاہ کا یہ حصہ, اس کو کسی کے سامنے نہیں کھولیں گے. دوسری قسم ہے اس کو عورت المخففہ کہیں گے, وہ گھٹنا اور گھٹنے سے ملا ہوا جو ران کا حصہ ہے, ایسے کبھی گرمی ہے, کوئی اور چیز ہے, کسی کام کی وجہ سے, اس کو اگر اتنا حصہ کھول دیتے ہیں لوگوں کے سامنے, مردوں کے سامنے, تو کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے, لیکن کبھی کسی وجہ سے عام جو کپڑے پہنیں گے اس کے نیچے ہی پہنیں گے, گھٹنے کے نیچے ہی پہنیں گے, گھٹنے تک پہنیں گے, لیکن کبھی کسی وجہ سے اگر کھولنا پڑ جائے اتنا تو اتنا لباس پہن کر کے بھی لوگوں کے سامنے رہ سکتے ہیں کسی ضرورت کے پیش نظر. جیسے بہت گرمی ہی لگ رہی ہے, ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی, تو ایسا کر سکتے ہیں. دونوں حدیثوں پر اس طریقے سے عمل ہو جائے گا. اسی یہ پوری بحث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور حدیث کی سب سے اہم بحث یہی ہوتی ہے, اور یہی پر فرق ظاہر ہوتا ہے اہل سنت کا منہج اور دوسروں کا منہج, جن کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ ساری حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے, کسی ایک حدیث پر عمل کر کے دوسرے کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. ساری حدیثوں پر عمل کرنا یہی ان کا خاص ٹارگٹ ہوتا ہے, خاص مقصد ہوتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر کے احادیث کا وہ معنی بھی بیان کرتے ہیں, احادیث کی شرح بھی کرتے ہیں. اسی لیے جب تک احادیث کی شرح نہ ہو صرف حدیث پڑھیں گے تو پریشانی آئے گی, صرف حدیث کے الفاظ پڑھیں گے تو کہیں کہیں پریشانی آ جائے گی جہاں اس طرح کی بات ہوتی ہے. دوسری حدیث میں کوئی اور بیان آتا ہے, کوئی اور چیز آتی ہے. کل پرسوں یا دو چار روز پہلے درس میں ایک بات تھی, میں نے حالانکہ بیان نہیں کیا ہو لوگوں کے سامنے, کیونکہ کبھی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے ٹائم میں سامنے تھکنے سے منع فرمایا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دائیں طرف بھی نہ تھکے, رائٹ سائڈ پر تھکنے سے منع فرمایا. بس حدیثوں میں ہے کہ کیونکہ اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے, دائیں طرف کیوں منع کیا, اس لیے کہ اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ بائیں طرف تھکے یا پیر کے نیچے تھکے. اس میں ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آخر فرشتہ تو بائیں طرف بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے یا نہیں؟ بولے ہوتا ہے, بائیں طرف بھی فرشتہ ہوتا ہے. پھر آپ نے بائیں طرف تھکنے کی اجازت کیسے دے دی جبکہ دائیں طرف کے بارے میں آپ نے کہا اس لیے کہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے. تو صرف آپ حدیث پڑھیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دونوں طرف فرشتے ہوتے ہیں لکھنے والے, تو پھر یہ سوال, یہ ڈاؤٹ آپ کو آئے گا, پریشان ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے. وہ شرح پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں. اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز کی حالت میں یہ فرشتہ بھی کدھر آ جاتا ہے, دائیں طرف بھی آ جاتا ہے. ایک بات یہ کہی گئی کہ نماز کی حالت میں وہ فرشتہ بھی دائیں طرف آ جاتا ہے. کیا بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ نماز کی حالت میں برائی لکھنے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے اس لیے وہ مسئلہ وہاں پہ اس کو رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اب صرف نیکی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ادھر رہتا ہے. ہاں اس لیے وہ اس حالت میں بھی لکھ سکتا ہے لیکن وہ ادھر رہتا ہے. جی ہاں یہی نص ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کی دائیں طرف فرشتہ ہے, یہی نص ہے اس کے بارے میں. ہاں وہی بات ہے, کیونکہ اب کہاں ہے پھر وہ دائیں طرف ہے, یہ تو بالکل حدیث میں لفظ ہے. وہی نس ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں, وہی نس ہے کہ وہ ادھر چلا جاتا ہے. اسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ وہیں پہ رہتا ہے, لیکن یہاں اس کے دائیں طرف فرشتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے, اور بائیں طرف چونکہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس لیے اس کو اہمیت نہیں دی, اس پر تھوکو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے, یہ غلط ہے نا بھائی. فرشتہ فرشتہ ہوتا ہے, چاہے وہ جہنم کا دار ہوگا ہو یا جنت کا دار ہوگا, وہ فرشتہ فرشتہ ہے. اس ڈاؤٹ کو حل کرنے کے لیے یہ بات کہنا یہ زیادہ غلط ہے, اس کے مقابلے میں آپ کہیں گے کہ وہ بھی ادھر آ جاتے. یہ ہے مسئلہ, مطلب یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی. اس طرح کبھی چیزیں عام لوگوں کے درمیان نہیں بیان کرتے, جو لوگ کسی یعنی علم سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان بیان کر دیتے, لیکن عام لوگوں میں عام درست میں نہیں بیان کرتے, کیونکہ درست میں عام درست میں نہیں بیان کی جاتی ہیں چیزیں. جو آپ لوگوں کے درمیان میں نے بیان کر دیا, حالانکہ میں مسجد میں حدیث کو درس دیا, لیکن میں نے وہ نہیں بیان کیا, اس لیے نہیں بیان کیا کہ وہ خامخواہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے, ان کے ذہن میں وہ چیز آئے گی بھی نہیں اور خامخواہ پریشان ہوں گے اس کی وجہ سے. لیکن اس طرح کے درست میں بیان کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ علمی چیزیں ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے, ورنہ کبھی ڈاؤٹ آئے گا. اچانک کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں کہ بھائی یہ بائیں طرف بھی تھوکنے کی بات کہی گئی ہے, جبکہ سب جانتے ہیں کہ بائیں طرف بھی فرشتہ ہوتا ہے. تو علم والوں کو جاننا چاہیے ان چیزوں کو, کیونکہ ان سے سوال ہوتے ہیں تو کبھی کوئی سوال کر سکتا ہے. یعنی فضیلت کے لحاظ سے بولنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں ترتیب یہی ہے کہ امام کے پیچھے جو صف ہے وہ سب سے افضل صف, اس کے بعد والی صفوں کے لحاظ سے. اس کے بعد امام کے پیچھے بھی جو دائیں طرف کا حصہ ہے وہ بائیں طرف سے افضل ہے, افضلیت میں ترتیب یہی. لیکن امام کے پیچھے جو صف جو بائیں والا حصہ ہے, یہ حصہ اس کے بعد والی صف سے افضل ہے چاہے وہ دائیں طرف ہی کیوں نہ ہو. اس لیے پہلے یہ صف پوری کریں گے, کیونکہ پہلی صف کا جو درجہ ہے وہ دوسری صف سے زیادہ ہے چاہے وہ بائیں طرف ہی کیوں نہ ہو. یہ اپنی جگہ پر ہے مسلم, اس کو ذہن بس اتنا ہی ہے. تو ایسا نہیں کہ پہلے سب لوگ ایسے دائیں طرف کھڑے ہی ہو جائیں گے کہ بائیں والا بعد میں نمبر آئے گا کہ یہ جو ہے افضل اور یہ نہیں, یہ دائیں افضل لیکن اسی صف کے اندر. اگر اس کے پیچھے والی صف ہو گئی ہے تو پھر یہ بائیں والی صف ہی اس سے افضل ہے. یہ جتنا امام سے قریب ہے, جی جتنا یہ صف مکمل کرنے میں آتا ہے, صف مکمل کرنے میں آتا ہے, صف ایسے ہی مکمل کرتے جائیں گے. ایسا نہیں کہ کہیں اگر وہ صف دور چلی گئی ہے اس کے جسٹ پیچھے کھڑے ہوں گے تو زیادہ قریب ہو جائیں گے تو اس کو چھوڑ کے یہاں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, یہ جائز نہیں ہے. اس صف کا ثواب زیادہ ہے یہاں کھڑے ہونے کے مقابلے میں. اگر پہلے سے معلوم ہے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی تو کوشش یہ کریں کہ امام بیچ میں رہے تو اچھا ہے. ویسے وہ حدیث جس میں وسط الامام بول کر کے ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آتا ہے, لیکن اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے بیچ میں کرنے کے تعلق سے, لیکن یہ رہے کہ دونوں طرف رہیں تو اچھا ہے. لیکن جب صف مکمل کر کے دوسری صف کی بات آئے گی تو یہ ضروری ہے, اس کو چھوڑ کے اگر چلے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. فضیلت چھوڑ دیجئے, نماز نہیں ہوگی. پہلی صف میں جگہ خالی ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسری صف میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تین آدمی اگر جماعت بنا رہے ہیں تو امام آگے رہے گا, دو آدمی پیچھے رہیں گے. صرف دو آدمی ہیں تو امام بائیں طرف اور جو ایک آدمی ہے امام کے دائیں طرف ہوگا دس ساتھ میں. ہو سکتی ہے ضرورت پڑنے پر, کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر ہو سکتی ہے. جی ہاں, اگر بعد میں لوگ آئے اور اس کے لیے یہ اتنا رہتا ہے کہ یہ امام سے کوئی دشمنی یا جو ہے مسجد والوں سے کوئی دشمنی یا کسی سے کسی الگ جماعت بنانا یہ مقصد نہیں ہے, وہ جماعت ہی کے لیے آئے تھے لیکن پہنچتے پہنچتے جماعت ختم ہو گئی تو دوسری جماعت کر کے پڑھ لے سکتے, تب تو جو ہے وہ نہیں کر سکتے وہاں پر, کیونکہ خانقاہ جھگڑے کا سبب بن جائے گا. ہاں وہ اسی لیے جھگڑے کا سبب بن جائے گا تو وہاں نہیں بنانا چاہیے, جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے. ہاں اب وہاں آپ کھڑے ہو جائیے پیچھے, لوگ آتے رہیں گے آپ کے پیچھے. جہاں لوگ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہونا ہے. ساری صفے امام سے لے کر کے وہاں تک پوری ہیں یا نہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں, جو کھڑے ہیں ہم کو وہیں کھڑے ہونا ہے. اس لیے وہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آپ سوچ رہے ہیں. تو غلط ہو, جو بھی آیا اس کو جگہ پوری کرنی ہے. مطلب مثال کے طور پر کہ وہاں ایک جگہ ہے لیکن یہاں پہ میں پیچھے اکیلے کھڑا ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ اگر میں وہاں گیا تو شاید وہ سلام پھیر دے, نمازی نہیں ہوگی وہ جماعت چھوڑی ہے وہ نمازی نہیں ہوگی. تو اس جماعت کا خاص کیا فائدہ جو نمازی نہ ہو؟ اس کو وہیں جانا ہے, سب میں جہاں جگہ ہے وہیں جانا ہے, اس کو وہیں جا کر کے نماز شروع کرنی ہے. جماعت ملی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی جماعت یا تو پھر الگ سے پڑھے گا, لیکن سب کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھے گا. اشارہ کریں, ہاں اشارہ کریں, وہ پیچھے آ جائے تو ساتھ میں ملا کر کے جماعت کر لیں گے. ویسا نہیں کرنا چاہیے, اکیلے کھڑے ہو جائیں کوئی بات نہیں, اکیلے کھڑے ہو جائیں, اکیلے ہی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. کوئی اور بندہ آ گیا تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا, نہیں آیا تو کوئی بات نہیں آپ کی نماز ہو جائے گی. دو شکل ہے, یا تو امام کو اشارہ کر دے آگے چلا جائے, یا دوسرے والے کو اشارہ کرے پیچھے آ جائے. یعنی آپ کو اشارہ کرنا صرف اتنا, اس کو معلوم ہو جائے گا کہ پیچھے آنا ہے, وہ پیچھے آ جائے. امام کو کیا جائے تو آگے جگہ ہے تو امام آگے بڑھ جائے گا. ہم دوسرا شروع کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے, ہاں کیونکہ آج جو ہے یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو